بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ عظام، مکرم علماء کرام، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، آج اللہ رب العزت کی توفیق سے سرزمین جنگ پر ایک فقید المثال اور عظیم الشان تاریخی شہادت امام حسین کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں ہزارہا محبان اہل بیت، اہل اسلام، فرزندان توحید، اور سپاہیان انقلاب مصطفی شریک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ذکر حسین سے انشاءاللہ تعالی سرزمین جنگ میں روح حسین کی برکت کے ساتھ ایک انقلاب نو کا آغاز ہوگا. اور شاید اس کانفرنس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی غیر معمولی ہے کہ اس میں مسلمانوں کے ہر مکتب فکر سے ہزار ہا کی تعداد میں اسلام کے فرزند اور اہل بیت اطہار کے محب جمع ہیں. قبل اس کے کہ میں آج کے موضوع کی ابتدا کروں، میں اپنے اطمینان قلب کے لیے اور اہل جنگ کی محبتوں کو جاننے کے لیے آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا اجتماع کی ایک حد تو وہ ہے جو ٹیوبوں تک نظر آ رہی ہے اور ایک حد وہ ہے جو ٹیوبوں کے بہت دور اندھیروں میں اطراف و اکناف میں سمندر کی طرح پھیلی ہوئی مخلوق کی ہے. اس کا اندازہ میں یہاں آتے ہوئے کر سکتا تھا اور میں نے کیا کہ کس طرح جنگ کو آنے والے راستے اور سڑکیں مخلوق خدا کے سیلاب کے ساتھ ہر طرف بھرے ہوئے تھے. اور یہ وہ عظیم ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جس کے کنارے ہم میں سے کوئی بھی یہاں بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتا. میں اس وقت دو باتیں جاننا چاہتا ہوں. آج کی کانفرنس میں آپ پہنچ کر اور میرے خطاب کی اس مجلس میں پہنچ کر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں محبان اہل بیت کے سمندر میں گم ہو گئے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کی اس کانفرنس میں میرے شیعہ بھائی محبان اہل بیت کتنی تعداد میں موجود ہیں. وہ ہاتھ کھڑا کر کے اشارہ کرتے ہیں, ہاتھ کھڑا کر کے پیچھے تک بے جھجک ہاتھ کھڑا کریں بلند. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خوش آمدید. میں نے آج کی گفتگو کے لیے سورہ صافات کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں اور میں بلا تمہید ان آیات کریمہ کے حوالے سے آج کے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور التجا کرتے, باری تعالی مجھے ایک نیک صالح اور پاک باز بیٹا عطا کر. اللہ جل مجدہ دعائے ابراہیم کو شرف قبولیت عطا کرتے اور ان کی گود کو حضرت اسماعیل سے ہرا کر دیتے. حضرت اسماعیل اپنے والد گرامی کے ہمراہ چلنے پھرنے اور فرائض و احکام کی بجا آوری کے قابل ہوتے ہیں. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی محبتوں اور چاہتوں کا مرکز و محور بن جاتے ہیں, ان کی آنکھوں کا تارا بن جاتے ہیں, آخری عمر میں ان کا سہارا بن جاتے ہیں. وہ کبھی بھی انہیں اپنے تن اور من سے جدا کرنے کا تصور نہیں کر سکتے. ان کی محبت کی اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, ابراہیم اپنے بیٹے لخت جگر اسماعیل کو میری خاطر قربان کر دے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے پوچھتے ہیں, بیٹے مجھے خواب میں, اور پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے, حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں, تجھے اللہ کے حضور قربان کر دوں, بتا تیری رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں, ابا جان جس زبا کا حکم ہوا ہے کر دیجئے، مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ماتھے کے بل، جبین کے بل اونٹا لٹا دیتے ہیں، چھری ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے لاڈلے اسماعیل کو اللہ کے حضور ذبح کرنے لگتے ہیں۔ اس ذبح کی، قربانی کی ابتدا ہوتی وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيم، اوپر سے آواز آتی ہے ابراہیم تو نے اپنا خواب اور اللہ کا امر سچا کر دکھایا۔ ہم اس طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، بے شک اس محبوب بیٹے کی ذبح میں حضرت ابراہیم کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ آسمان سے ایک مینڈا آتا ہے، وہ حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح کر دیا جاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے ابراہیم تمہاری ذبح قبول ہو گئی، ہم نے اسماعیل کی ذبح کو، اسماعیل کی قربانی کو ایک عظیم ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا، ہم نے اسماعیل کی قربانی کا فدیہ، اسماعیل کی قربانی کا بدل ایک بڑی عظیم ذبح کے ساتھ کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، قربانی بھی قبول ہو گئی اور اس ذبح سے بچ بھی گئے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر بچانا تھا تو ذبح کا حکم کیوں ہوا، اور اگر حکم ہوا تھا تو بچا کیوں لیا؟ حکم اس لیے ہوا کہ پیغمبر کے لخت جگر سے، ایک پیغمبر کے لخت جگر سے ذبح کی تاریخ کی ابتدا ہو جائے۔ اور بچا اس لیے لیا کہ اس پیغمبر اسماعیل کی نسل سے آخری نبوت محمد مصطفیٰ کی، اس کی بعثت ہو جائے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں تشریف لانا تھا، اس لیے ان کی ذبح کو ایک عظیم ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اب اتنی بات کو ذہن نشین کر لیں، یہ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، مکہ معظمہ کی وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام زندگی میں اس طرح کی کئی آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں، ان پر کئی مصائب آتے ہیں، آلام آتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے آنے والی سب آزمائشوں میں کامیابی کے ساتھ گزرتے چلے جاتے ہیں۔ جب تمام آزمائشوں میں کامیابی ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا امر آتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ کی طرف سے تمام آزمائشوں میں حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے, اس وقت حکم آیا ابراہیم ہم نے تیری ابدیت کو پرکھ لیا, ہم نے تیری شان خلیلی کو پرکھ لیا, ہم نے تیری محبت الہی کو پرکھ لیا, ہم نے تیری قربانیوں کو پرکھ لیا, ہم نے تیرے صبر اور استقامت کے مقام کو پرکھ لیا, ہم نے تیرے توکل اور رضا کے مقامات کو پرکھ لیا. ابراہیم اب ان تمام آزمائشوں پہ پورا اترنے کے بعد ہماری طرف سے ایک خوشخبری سن لو. ارشاد ہوا ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں کامیابی سے پورا اترنے کے بعد اب ہماری خوشخبری سن لیں. خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا قال انی جائلک للناس اماما, اے ابراہیم میں آپ کو نسل بنی آدم میں امامت عطا کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم میں نے آپ کو امامت عطا کر دی, انسانیت کی امامت, امتوں کی امامت, اقوام کی امامت, میں نے آپ کو امام بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالی کیا یہ امامت صرف مجھ کو عطا کی, یہ میری ذریت اور میری نسل کو بھی عطا فرمائے گا. قال ومن ذریتی قال لا ينال وحد الظالمین. ارشاد ہوا ابراہیم ہم نے تجھے بھی امامت عطا کی اور امامت تیری نسل اور ذریت کو بھی عطا کی, مگر جو تیرے نقش قدم پر چلے گا امامت پائے گا, جو تیری راہ سے منحرف ہو جائے گا امامت کا حقدار نہ ہوگا. رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام سے امامت کا وعدہ فرما لیا اور آپ نے وہ امامت اپنی نسل, اپنی آل اور اپنی ذریت کے لیے اللہ سے طلب کر لی. اللہ نے آل ابراہیم کے لیے امامت کا وعدہ فرما دیا. پھر ارشاد ہوا کعبہ تعمیر کرو. باپ اور بیٹا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کعبہ تعمیر کرنے لگے, کعبے کی دیواریں اٹھا رہے. ایک پتھر عطا کیا گیا, جو جو دیواریں اونچی جاتی ہیں پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے کعبۃ اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ میں اپنے والد کی معاونت کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, جب ابراہیم و اسماعیل کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, عرض کرتے جا رہے تھے مولا ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں, ہماری مزدوری قبول فرما لینا. ربنا واجعلنا مسلمین لک, ہماری جبینیں تیرے حضور جھکی رہیں, ہماری جبینیں اپنی بارگاہ کے سجود کے لیے قبول فرما لینا. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور ہماری آل اور ذریت میں سے امت مسلمہ پیدا کرنا, ہماری آل اور ذریت میں سے امت مسلمہ پیدا کرنا. پھر اگلی آیت میں متصلن حکم ہوا ابراہیم و اسماعیل تم نے آج میرا گھر تعمیر کیا ہے, جو مزدوری مانگنی ہے مانگ لو. ہاتھ اٹھا دیے, عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. باری تعالیٰ اگر مزدوری یہیں عطا کرنی ہے تو تجھ سے مزدوری مانگتے ہیں. ہم نے تیرا گھر تعمیر کیا, تیرے گھر کی دیواریں بلند کر دیں, ہم نے اپنی آل اور ذریت میں سے امت مسلمہ مانگ لی, عطا کر دی. باری تعالیٰ مزدوری یہ دے کہ حضرت آدم سے لے کر مجھ تک ہر پیغمبر اپنے زمانے میں اعلان کرتا چلا آیا ہے کہ سلسلہ نبوت ایک ہستی پر جا کے ختم کر دیا جائے گا, یہ سلسلہ رسالت ایک مقدس نفس پر جا کر ختم کر دیا جائے گا, اور وہ ہستی ہے جس کی خاطر ساری بزم کائنات سجائی گئی ہے, وہ ہستی ہے جس کی خاطر کرہ ارضی پر ہزارہا انبیاء کو بھیجا گیا ہے, وہ ہستی ہے جس کی خاطر امتوں کو تخلیق کیا گیا ہے, جس کی خاطر ملتوں کو پیدا کیا گیا ہے, جس کی خاطر تو نے اپنا جلوہ حسن بے نقاب کیا ہے, جس نے خاطر تو نے مخلوق کو پردہ عدم سے وجود بخشا ہے, جس کی خاطر سلسلہ خلق مرحلہ وار آگے بڑھتا جا رہا ہے, جس کی خاطر تیری آسمانی ہدایت کا سلسلہ انسانیت تک چلا رہا ہے, وہ نبی آخر الزمان اس کائنات ہست و بود میں آنے والا ہے. باری تعالیٰ نے فرمایا, ہاں ابراہیم وہ نبی آئے گا, تو کیا چاہتا ہے؟ رب کائنات اس تعمیر کعبہ کی مزدوری یہ ہے وہ محمد میری نسل کو عطا کر دے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری نسل کو عطا کر دے, میری آل کو عطا کر دے, میری ذریت کو عطا کر دے. فرمایا, ابراہیم تو نے تین چیزیں مانگ لی, نبوت اور رسالت بھی اپنی ذریت کے لیے مانگ لی, اور ختم نبوت بھی اپنی ذریت میں مانگ لی, آخری نبی بھی اپنی ذریت میں مانگ لیا, تو نے امت مسلمہ بھی اپنی ذریت میں مانگ لی, اور تو نے امامت بھی اپنی ذریت میں مانگ لی. حکم ہوا ابراہیم تیری مزدوری تجھے عطا کر دی گئی. تاجدار کائنات کی ولادت اور بعثت کی دعا مانگتے وقت حضرت ابراہیم تعمیر کعبہ کے دوران اس پتھر پہ کھڑے تھے, جب ولادت مصطفیٰ کی دعا مانگی, جب رب سے بعثت مصطفیٰ کو مانگا, جب رب سے امامت کو مانگا, جب رب سے نبوت کو مانگا, اور جب رب سے امت مسلمہ کو اپنی ذریت میں مانگا, ایک پتھر پہ کھڑے تھے. رب نے کہا, پتھر تمہیں خبر نہیں ابراہیم نے کیا مانگ لیا ہے, اس وقت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے. حکم ہوا, پتھر اس وقت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے. پتھر موم ہو گیا, حضرت ابراہیم کے قدم پتھر میں پیوست ہو گئے, قدموں کا نشان اس پتھر کے سینے پر پیوست ہو گیا. اور بھی کئی پتھروں پہ نشان لگے ہوں گے قدم ابراہیم کے, کئی پتھروں پہ نشان لگے ہوں گے, مگر ہزاروں سال بیت جانے کے بعد وہ نشان مٹتے چلے گئے ہوں گے, مٹتے چلے گئے, مگر یہ پتھر جس پر کھڑے ہو کے ابراہیم نے محمد کو مانگا تھا, اور جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے اپنی ذریت میں امامت کو مانگا تھا, اس پتھر پہ جو قدم لگے ابراہیم کے, وہ ہزاروں سال بیت گئے مگر وہ نشان مٹ نہ سکے, چونکہ امر الہی تھا یہ نشان موجود رہے. اس پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدم پیوست ہو گئے، پھر دعا قبول کر لی گئی۔ اسی سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں آگے اس دعا کا جواب آ گیا۔ یہ دعا پہلے پارے کے آخر میں آئی، اس کا جواب دوسرے پارے کے شروع میں آ گیا۔ دعا کا جواب آ گیا، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ فرمایا اسی طرح ہم نے وہ رسول تم میں بھیج دیا جس کو ابراہیم نے مانگا تھا۔ اس دعا ابراہیم کو قبول کر لیا گیا اور دعا ابراہیم پر بعثت مصطفیٰ ہو گئی۔ جب بعثت مصطفیٰ ہو گئی تو حکم ہوا میرے مصطفیٰ تیری دعا ابراہیم نے ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے مانگی تھی، میں نے دعا ابراہیم کا وہ نقش ابراہیم کے قدموں کے نشان کی شکل میں پتھر کے سینے پہ سبز کر دیا تھا، اس پتھر کو کعبے میں گاڑ دے، اس پتھر کو کعبے میں گاڑ دے، تو اس کائنات میں پتھروں کو مٹانے آیا ہے، پتھروں کو مٹانے آیا ہے، بتوں کو گرانے آیا ہے، توحید کا درد پھیلانے آیا ہے، تیرے آنے سے سارے پتھر ہٹا دیے جائیں گے، میں نے سارے پتھر ہٹا دیے مگر وہ پتھر رکھ دیا خود کعبے میں جس پر تیری دعا کا نشان ثبت ہے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
صحن کعبہ میں، صحن کعبہ میں جتنے پتھر تھے سارے اٹھا دیے گئے، جتنے پتھر تھے سارے مٹا دیے گئے اور جتنے پتھروں کے نشان تھے سب مٹا دیے گئے، مگر جب یہ پتھر آیا جس پر ابراہیم کے قدم سب تھے، فرمایا یہ کعبہ میری سجدہ گاہ ہے، یہ میری سمت عبادت ہے، یہ میرا مرکز توحید ہے، یہ محور حج ہے، یہ منبع خلق ہے، ساری کائنات سر سے حد تک میرے کعبے میں میری عبادت کے لیے آئے گی، جب سارے آئیں گے میں انہیں پتھر دکھاؤں گا، اس کعبے تک آنے والوں یہ صدقہ ہے اس پتھر کا جس پر ابراہیم کے قدم ہیں، چونکہ یہ دعا مصطفیٰ کا نقش ہے۔ حکم ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، باری تعالیٰ اس پتھر کو کیسے محفوظ کریں؟ فرمایا اس پتھر کو کعبے کے سامنے گاڑ دو، سارے پتھر ہٹا دو، اس پتھر کو کعبے کے سامنے گاڑ دو، اور میرا حکم ہے اس وقت تک میرے گھر کا طواف مکمل نہیں ہوگا جب طواف کرنے والے جب تک طواف سے فارغ ہو کر اس پتھر کے سامنے میرے حضور سجدہ ریز نہ ہو، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ سب انعام اس نشان کے سبب سے۔ اللہ سے امامت مانگی تھی، امامت کی دو شکلیں کر دی گئیں، چونکہ نبوت کو ختم ہونا تھا، نبوت کو ختم ہونا تھا اور تاجدار کائنات کے سر انور پر تاج ختم نبوت سجایا جانے والا تھا، اس لیے امامت کی دو جز کر دیے، دو حصے کر دیے، ایک امامت نبوت کر دی گئی، ایک امامت ولایت کر دی گئی، کہ جب نبوت ختم ہو جائے تو پھر وہ فیض نبوت بشکل امامت میری نبی کی امت کو ملنے شروع ہو جائے۔ اب یہاں میں قرآن مجید کے اس مقام پر ہوں آیت نمبر 151 سے لے کر آیت نمبر 157 تک یاد کر لیں اور جا کے پڑھیے بار بار قرآن، اس مقام کو پڑھیے. یہاں دعا ابراہیم کی قبولیت، دعا ابراہیم کا جواب ہے. بولیے، دعا ابراہیم کا جواب ہے. دعا تو فقط یہ تھی کہ مولا اپنا وہ پیغمبر، محبوب پیغمبر آخر الزمان، میری نسل، میری آل میں، میری ذریت میں مبعوث فرما. دعا تو یہ تھی. اب جب جواب آیا، جب جواب آیا تو جواب بڑا عجیب ہے. جواب میں دو باتیں، جواب میں قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، آیت نمبر 151 سے 157 کو پڑھیے، میں نے حوالہ بیان کر دیا. دعا فقط پیغمبر آخر الزمان کی بعثت کے لیے تھی، اور جب رب کا جواب آیا تو جواب میں دو چیزیں ہیں. جواب میں اللہ پاک نے فرمایا دو چیزیں عطا کرتا ہوں، ایک آخر الزمان نبی کی بعثت اور ایک اس کے بعد شہادت. دعا ابراہیم کے جواب میں دو چیزیں آئیں، بعثت مصطفیٰ، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جواب آ گیا. اور اس کے بعد متصلا آگے فرمایا، دوسری کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنا. دوسری چیز کیا آ رہی، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے انہیں کبھی مردہ نہ کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں. اب آپ اندازہ فرمائیں دونوں میں ربط کیا ہے. جواب ہے دعا ابراہیم کا، ایک تو بعثت ہے نبوت کی، آمد ختم نبوت ہے، اور دوسرا ذکر ہے شہادت کا. دو چیزیں دعا ابراہیم کے جواب میں آئیں. کیوں جواب میں آئیں؟ اس لیے کہ جس ابراہیم نے دعا کی تھی اس ابراہیم کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں سے ابراہیم کو اس شرف امامت کے قابل بنایا گیا تھا. واقعہ یہ تھا، ابراہیم اپنے لخت جگر کو میرے لیے ذبح کر دے. ابراہیم نے چھری لے کر اسماعیل کے گلے پر چلا دی تھی. حکم آیا تھا ابراہیم وفدیناہ بذبح عظیم، اسماعیل کی قربانی قبول ہو گئی مگر یہ ذبح نہیں ہوگا، چونکہ اس کی نسل سے محمد مصطفیٰ کو آنا ہے. اس کی نسل سے محمد مصطفیٰ کو آنا ہے. اب اس اسماعیل کی ذبح کو ہم نے لکھ لیا، اس کو ذبح عظیم سے فدیہ کر دیا، یہ بھی پیغمبر کا لخت جگر ہے. اس کی ذبح ہونا تھی، یہ بعثت مصطفیٰ کی خاطر رہ گئی. اب جو آخری نبی آئے گا، چونکہ اس کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آنا، ہم اس کے لخت جگر کو چنیں گے، اور اب اسماعیل کی ذبح لخت جگر مصطفیٰ کے ذریعے ذبح عظیم بنا کر لیں گے. ذبح عظیم بنا دیں گے. اگر شہادت حسین کو ذبح اسماعیل سے تعلق اس کا جوڑا نہ جائے، قرآنی تعلق، تو اس معروف تفسیر سے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خالی اسماعیل کو تو کہا ذبح، انی اذبحو کا، خالی حضرت اسماعیل کی قربانی کو فرمایا ذبح، اور ان کی جگہ مینڈے کی قربانی ہوئی تو مینڈے کی قربانی کو ذبح عظیم کہا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیغمبر کے بیٹے کی قربانی ذبح کہلائے صرف، اور مینڈے کی قربانی ذبح عظیم بن جائے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ذبح عظیم یقیناً اسی کی قربانی ہوگی جو قربانی ذبح اسماعیل سے بڑی ہوگی. وہ لخت جگر ابراہیم تھے, حسین لخت جگر مصطفیٰ تھا. اسماعیل کی قربانی ذبح ہوئی, اور جس فدیہ سے, جس ذبح عظیم کا فدیہ دیا گیا, وہ لخت جگر مصطفیٰ حسین کی قربانی تھی. اب جو نقطہ سمجھنے والا ہے, اب توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا اور سمجھیے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذبح عظیم مصطفیٰ کا بیٹا ہوتا جیسے اسماعیل ابراہیم کا بیٹا تھا علیہم السلام, مگر ارشاد ہوا کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین بنا دیا. قصد بیٹے قصد ارشاد ہوا قرآن مجید میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد, یہ نقطہ سمجھنے والا ہے, تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے. اب یہ بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں, یعنی محمد کا کوئی بیٹا جوان نہیں, وہ کسی جوان بیٹے کے باپ نہیں, کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا جو کسی جوان بیٹے کا باپ ہو, کسی مرد کا باپ ہو, وہ اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا؟ بولیے بولیے. ابراہیم اللہ کے رسول تھے اور بیٹوں کے باپ مردوں کے باپ تھے. حضرت اسحاق اللہ کے پیغمبر ہیں, حضرت یعقوب کے باپ. حضرت یعقوب اللہ کے پیغمبر ہیں, حضرت یوسف کے باپ. حضرت داؤد, حضرت سلیمان, آپ دیکھتے چلے آئے, پیغمبروں کے بیٹے بھی ہوئے اور پیغمبر بنے. اور بنی اسرائیل میں باپ کے بعد بیٹا, پھر بیٹا, پھر بیٹا, نسلیں پیغمبروں کی ہوئی. تو جب پیغمبروں کے بیٹے ہوئے اور بیٹے بھی پیغمبر ہوئے, تو اس چیز کے ہو جانے کے بعد کیوں فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں. تو رسول ہونا تو کسی مرد کے باپ ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتا, اور کسی مرد کا باپ ہونا رسول ہونے میں بھی رکاوٹ نہیں بنتا. تو پھر یہ بات کیوں کہی؟ یہ بات رسول ہونے کی وجہ سے نہیں فرمائی, یہ بات خاتم النبیین کی وجہ سے فرمائی کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں محمد. کیوں؟ کہ وہ آخری نبی ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ ہوتے, یعنی حضور علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ جوان ہوتا, مرد بنتا جوان ہو کر, تو دو صورتیں ممکن تھیں. ایک یہ کہ وہ بیٹا بھی نبی ہوتا, بیٹا جوان ہوتا مرد بنتا تو بیٹا بھی, بولیے, نبی ہوتا. یا دوسری صورت یہ تھی کہ بیٹا نبی نہ بنتا. دو ہی امکان تھے نا. اگر حضور علیہ السلام کا بیٹا ہوتا, وہ جوان ہو کر مرد بنتا اور نبی بنتا, وہ بھی نبی ہوتا, تو پھر کیا ہوتا؟ مصطفیٰ خاتم النبیین نہ رہتے, بیٹا بھی جوان ہو کر نبی بنتا تو سلسلہ نبوت مصطفیٰ پہ ختم نہ ہوتا، ختم نبوت ختم ہو جاتی، مصطفیٰ آخری نبی نہ ہوتے۔ یہ خدا کے فیصلے کے خلاف تھا، فیصلہ یہ تھا کہ مصطفیٰ آپ پر سلسلہ نبوت و رسالت ختم کر دیا گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے بیٹا جوان ہو کر نبی نہیں بن سکتا تھا، اور اگر نبی جوان ہوتا مرد بنتا اور نبی نہ ہوتا، نبی نہ ہوتا تو دوسرے نبیوں کی امتیں تانا دیتی کہ ہمارے پیغمبر کا تو بیٹا بھی نبی تھا، ہمارے پیغمبر کا تو پوتا بھی نبی تھا، ہمارے پیغمبر کا تو پڑپوتا بھی نبی تھا، ہمارے پیغمبر کی پوری نسل میں نبوت تھی، اور مسلمانوں تمہارے پیغمبر کا تو بیٹا بھی ہوا اور اسے نبوت نہ ملی۔ تو باقی کئی انبیاء کے مقابلے میں ایک طرح کی فضیلت میں کمی آ جاتی، ایک اعتبار سے فضیلت میں کمی آ جاتی، امت محمدی کو تانا ملتا، اور دوسرے انبیاء اس جہت سے فضیلت لے جاتے، آگے بڑھ جاتے، رب کو نہ یہ منظور تھا نہ یہ منظور تھا، نہ یہ منظور تھا کہ ختم نبوت ٹوٹے اور مصطفیٰ کے بعد کوئی اور نبی آئے، یہ بھی منظور نہ تھا، اور یہ بھی منظور نہ تھا کہ مصطفیٰ کا بیٹا جوان ہو اور نبی نہ ہو، کوئی پیغمبر مصطفیٰ سے آگے بڑھ جائے، نہ یہ منظور تھا نہ وہ منظور تھا۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی نقطہ؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، عجیب قرآنی مثال ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے، آقا نے کہا میرے محبوب فرما دیں ان کافروں مشرکوں کو جو میرے بیٹے بناتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو میرا بیٹا بناتے ہیں، عزیر کو میرا بیٹا بناتے ہیں، جو میرے بیٹے مانتے ہیں، ان سے فرما دے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہہ دو نادانو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت نہ کرتا۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اس کی شان کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے بیٹے میں بھی الوہیت آتی ہے، اس کا بیٹا بھی اپنے باپ کی طرح خدا بنتا، اگر بیٹا رب کا بیٹا ہو کر رب نہ بنتا تو فضیلت میں کمی آ جاتی۔ لوگ کہتے بیٹا باپ جیسا نہ بنا، بیٹا باپ جیسا نہ بنا، بیٹا ہو کر خدا نہ بنتا تو تانا ملتا، اور اگر خدا کا بیٹا ہو جاتا خدا ہوتا تو وہ شریک ہو جاتا، توحید نہ رہتی، رب کو نہ تانا منظور تھا نہ توحید کا ٹوٹنا منظور تھا۔ اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ ایک ہے بے نیاز ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی ولد، اس کا بیٹا نہیں، کیونکہ اگر اس کا بیٹا ہو تو لازمی ہے کہ وہ بھی خدا ہو، اور اگر خدا ہو جائے تو شرک ہوگا، توحید نہ رہے گی۔ تو لوگوں اب میں اصل نقطے کی طرف آپ کو لا رہا ہوں، توحید نے رب کو بیٹے سے پاک رکھا، توحید نے رب کو بیٹے سے پاک رکھا، بیٹا ہونے نہ دیا کہ توحید میں حرف آتا تھا، توحید نے رب کو بیٹے سے پاک رکھا، اور ختم نبوت نے مصطفیٰ کو جوان بیٹے سے پاک رکھا۔ اگر حضور کا اسی طرح بیٹا ہوتا تو لازمی تھا کہ وہ بھی پیغمبر ہو، ورنہ شان میں کمی آ جائے، اور پیغمبر ہو تو ختم نبوت نہیں رہتی۔ سو ختم نبوت نے مصطفیٰ کو بڑے بیٹے، جوان بیٹے، مرد بیٹے سے اس لیے پاک رکھا جیسے توحید نے رب کو بیٹے سے پاک رکھا، تو رب کی توحید کے باعث خدا کا بیٹا نہ ہوا، اور مصطفیٰ کی ختم نبوت کے باعث مصطفیٰ کا بیٹا جوان نہ ہوا۔ اب یہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث نبوی ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابراہیم حضور کے صاحبزادے تھے، وہ بچپن میں پیدا ہوئے اور بچپن میں وفات ہو گئی، جب ان کی وفات ہوئی تو حضور نے فرمایا لو عاشا لکان صدیقا نبیا، اگر ابراہیم میرا بیٹا زندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا، اگر زندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا، اس لیے رب نے اس کو زندہ نہیں رکھا چونکہ میری ختم نبوت کو محفوظ رکھنا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا اگر یہ فیصلہ ہوا ہوتا کہ محمد کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، صحیح بخاری میں، اگر رب کا فیصلہ یہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے تو حضور کا بیٹا ابراہیم اس کو زندہ رکھا جاتا، اس کی وفات اس لیے ہو گئی کہ مصطفیٰ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حاضرین محترم، ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ حضور کا سلبی بیٹا آپ کے اپنے نطفہ مبارک سے اور سلب مبارک سے پیدا ہونے والا بیٹا جوان نہ ہو تاکہ ختم نبوت برقرار رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں مانگی تھیں، باری تعالی ایک تو میری ذریت میں خاتم الانبیاء عطا فرما، ایک میری ذریت میں ختم نبوت دے، دوسری دعا تھی کہ میری ذریت میں امامت دے۔ خاتم الانبیاء بشکل مصطفیٰ ذریت ابراہیم میں آ گئے، دعا قبول ہو گئی۔ اب دوسری دعا تھی ومن ذریتی، میری ذریت میں امامت بھی دے، امامت نبوت ہو چکی، اب حضور پر نبوت ختم ہو جانے کے بعد لازمی تقاضا تھا کہ فیض نبوت مصطفیٰ اب امامت کے فیض کی شکل میں آگے چلے، تو حضرت ابراہیم کی ذریت میں ولایت بھی چلے۔ حضور کا اپنا سلبی بیٹا تو ہوا نہیں، سلبی بیٹا تو ہوا نہیں، سو اب نبوت مصطفیٰ کا فیض اور امامت ولایت کا فیض حضور کی بعثت کے بعد ضروری تھا کہ اب وہ ایسی جگہ سے چلے، ایسے فرد سے چلے جو حضور کا سلبی بیٹا بھی نہ ہو مگر بیٹا بھی مصطفیٰ کا ہو۔ جو سلب کا بیٹا بھی نہ ہو اور ہو بھی مصطفیٰ کی نسل، ہو بھی مصطفیٰ کی نسل، ہو بھی مصطفیٰ کا بیٹا، نبی ہو اور ہو بھی، اس کے لیے ضروری ہوا کہ مصطفیٰ کے فیض نبوت کو آگے چلانے کے لیے اور ذریت ابراہیم میں فیض امامت و ولایت کو آگے چلانے کے لیے ضروری ہوا کہ حضور علیہ السلام کے بعد ایک ایسا جوڑا منتخب کیا جائے، ایک جوڑا منتخب کیا جائے، ان کی شادی ہو اور جوڑے کا نام، زوج کا نام علی ہو، زوجہ کا نام فاطمہ ہو۔ ایک ایسا جوڑا منتخب کیا جائے جو حضور ان کے مصدر ہوں اور وہ حضور کے مظہر ہوں۔ اسی ایک دادا سے اٹھایا گیا، عبد المطلب سے، ایک دادا سے اٹھایا گیا، ایک گود میں پالا گیا، جس گود میں مصطفیٰ کو پالا گیا تھا اس کا نام علی رکھا، اب ضرورت اس امر کی تھی کہ علی کا نام رکھ کر اس کا رشتہ ازدواج امر الہی سے ہو۔ اب میں حدیث پاک کی طرف آؤں گا، ایک ایک حدیث پوری توجہ سے سنتے چلے جائیں۔ حکم ہوا، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے محبوب مصطفیٰ فاطمہ کی شادی علی سے کر۔ اس امر کا فیصلہ آسمان پہ ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ بولیے آسمان پہ ہو چکا ہے۔ حضرت علی کو منتخب کیا، چونکہ حضرت علی سے نسل مصطفیٰ کو چلانا ہے اور حضرت علی سے ولایت مصطفیٰ کے سلسلے کو قائم کرنا ہے، اور حضرت علی کو تکمیل دعائے ابراہیم کا ذریعہ بنانا ہے، اس لیے ان کو تاجدار کائنات کے ساتھ نسبت کیا عطا کی، تاجدار کائنات کے ساتھ مماثلت کیا عطا کی، تاجدار کائنات کے ساتھ مشابہت کیا عطا کی، تاجدار کائنات کے ساتھ تعلق کیا جوڑا۔ مسند احمد میں ہے، زید بن ارکم روایت کرتے ہیں۔ اب توجہ سے بات کو سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس مسجد نبوی میں کھلنے والے میں نے ہر گھر کا دروازہ کھلنے والا بند کر دیا سوائے علی کے گھر کے دروازے کے۔ اب کسی گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں نہیں کھل سکتا، سارے دروازے بند کر دیے، مگر باب علی کو بند نہ کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، انی امرت بسد حاضر ابواب غیر باب علی، علی کے دروازے کی سوا ہر باب بند کرنے کا حکم آیا ہے۔ اور فرمایا، سنو، میں فیصلہ اپنے پاس سے نہیں کرتا، مجھے جو حکم اوپر سے آیا ہے وہی فیصلہ کرتا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ جب کوئی گھر سے نکلے گا غسل کے لیے، اس زمانے میں چھوٹے گھر ہوتے تھے اور غسل کی حاجت ہوگی، جسم غسل والا ہوگا، غسل واجب ہوگا اس پر، میاں بیوی کے ملاپ کے بعد اگر غسل واجب کی حالت میں، جنب ہونے کی حالت میں وہ اپنے گھر سے نکلے گا نہانے کے لیے، اور دروازہ اس کا مسجد نبوی کے صحن میں ہو اور گھر نہا نہ سکے، باہر جا کے نہانا ہو، تو پھر اس جسم سے مسجد نبوی میں قدم کوئی نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا، اس لیے میں نے سارے دروازے بند کر دیے، علی تیرا دروازہ کھلا ہے، چونکہ حکم یہ ہے کہ مسجد نبوی میں اگر غسل واجب ہو اس جسم کے ساتھ دو فرد قدم رکھ سکتے ہیں، ایک مصطفیٰ رکھ سکتا ہے، ایک علی مرتضیٰ رکھ سکتا ہے۔ یا علی لا یحل لأحد ان یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرک، اس مسجد میں واجب غسل کی حالت میں مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کے سوا کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ اب دیکھتے چلے آئیے کہ حضرت علی کو حضور کے جسم اطہر اور روح اقدس آپ کے ساتھ ظاہری اور باطنی کیا تعلق قائم کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، آقا نے فرمایا، والذی فلق الحبۃ وبرا النسمۃ انہ لاحد النبی الامی الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھے تاجدار کائنات نے قسم کھائی، فرمایا، علی مجھے اس رب کی قسم جس نے مخلوق کو پیدا کیا کہ تجھے سوائے مومن کے تجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا اور سوائے منافق کے تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ میں بھی موضوع پر آ گیا، اس راستے پر چڑھ گیا جس کے لیے چلا تھا۔ آپ بھی کھل جائیے، بے تڑک کھل جائیے، ذوق میں ڈوب کر، وجد میں ڈوب کر سمجھیے اور اظہار کیجیے۔ حضرت علی نے، حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، جنگ والو میرے آج کے خطاب کا مقصد یہ ہے کہ یہاں شیعہ سنی کی جنگ آج شام کے بعد بند ہو جائے، قتل و غارت گری بند ہو جائے، نفرتیں کدورتیں دفن ہو جائیں، اور آج کی رات ہر طرف محبت کے چراغ جلنے لگے۔ حقیقت ایمان کو سمجھ لو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن۔ حضور کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور کوئی مومن علی کا بغض نہیں رکھ سکتا۔ اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں، ترمذی شریف، میرے شیعہ بھائی آج غور سے سن لیں کہ میں جتنی احادیث روایت کر رہا ہوں یہ صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث جو اہل سنت کی ہیں۔ اہل سنت کی ہیں تمام کتب، حدیث کی، سنت کی، اہل سنت کی، اور روایات صحابہ کرام سے، تاکہ اس فرق کو آج مٹا دوں۔ اور جو مغالطے، نفرتیں اور فاصلے پیدا کر دیے گئے ان کو مٹا دوں۔ اور آپ کو اپنا مسلک بتا دوں، حضرت ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، صحابی، قال کنا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ۔ فرماتے ہم اپنے دور میں اگر کسی منافق کی پہچان کرنی ہوتی تو منافق کی پہچان حضرت علی کے بغض سے کر لیتے، جس کے دل میں علی شیر خدا کا بغض ہوتا صحابہ کرام کو پہچان تھی کہ وہ منافق ہے۔ کیوں؟ کہ فیض ولایت مصطفیٰ علی شیر خدا سے چلنا ہے۔ آگے آئیے، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت براء روایت کرتے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، بڑی توجہ طلب حدیث کا جملہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کو، انت منی وانا منک، اے علی اعلان کر دے اور دنیا والوں جان لو کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ آپ نے تو وہ حدیث سنی تھی نا، حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مگر آج میں نے آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سنا دی، حضرت علی سے کہا انت منی وانا من کا، علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ مجھ سے ہو کا مطلب کیا؟ علی تمہارا مصدر میں ہوں اور میرا مظہر تم ہو، تمہارا صدور مجھ سے ہے اور میرا ظہور تجھ سے ہے۔